اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صحیح بخاری کے اگلے سیشن کا آغاز کریں گے. آج ہم نیا چپٹر شروع کریں گے، نمازوں کے اوقات کا بیان. پیچھے تک ہم نے نماز کے بارے میں مختلف چیزیں دیکھی تھیں، لیکن یہاں اب خاص طور پہ اوقات، وقت اور خاص اس کی فضیلت، وقت پہ نماز پڑھنا، کون سی نماز ہے، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں. کسی مسجد میں کب پڑھتے ہیں، کسی میں کچھ پڑھتے ہیں، تو وہ سارے ذہن میں سوال رکھ لے اور سنیے. اور پورا چیپٹر سننے کے بعد انشاءاللہ پھر اگر کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات نہ ملے یا کسی سوال کا جواب نہ ملے، تو پھر ہم ضرور اس پہ الگ سے بھی کوشچن آنسر سیشن رکھ سکتے ہیں. ٹاپک اگر آپ دیکھیں تو کتاب المواقیت الصلاۃ. مواقیت وقت کی جمع ہے، موقع، مواقع سے. تو نمازوں کے اوقات کا بیان. آپ دیکھیں گے کہ یہاں امام بخاری نے کتاب اور باب کا ایک ہی عنوان رکھا ہے نا، جیسے ایک بڑا چیپٹر ہے اس کے بعد سب ٹاپکس ہیں، جو وہ سب دونوں کا ایک ہی ٹاپک ہے. فرق کیا ہے؟ کتاب میں فضیلت اور کرامت کے متعلق اوقات ہوں گے، جبکہ باپ میں ان اوقات کا ذکر ہوگا جن میں نماز پڑھنا افضل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل اباؤٹ صلاۃ، نماز کے اوقات کے بارے میں. پہلی حدیث ہمارے سامنے کیا ہے؟ حدیث نمبر 325 ہے اور گرین بک میں 257 پیج ہے. آئیے دیکھتے ہیں پہلی حدیث. باب مواقیت الصلاۃ وفضلہا. عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ دخل علی المغیرہ ابن شعبہ، وہ مغیرہ بن شعبہ کے پاس گئے، وقد اخر الصلاۃ یوما، اور انہوں نے ایک دن نماز میں تاخیر کی. کب ہوئی؟ وہو بالعراق، جبکہ وہ عراق میں تھے. فقال، تو انہوں نے کہا، ابن مسعود نے یہ عمل دیکھا کہ مغیرہ بن شعبہ نے نماز کو تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا، یعنی ڈیلے کر دی پھر پڑھی. ما ھذا یا مغیرہ، تو یہ کیا ہے مغیرہ، یعنی یہ تم نے کیا کیا، نماز لیٹ کر دی. الیس قد علمتا، کیا تو نہیں جانتا یا کیا نہیں تجھ کو اس بات کا علم، ان جبریل نزلا، کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے. فصلا، پھر انہوں نے نماز پڑھی. فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. ثم صلا، پھر جبرائیل نے نماز پڑھی. فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی. ثم صلا، پھر جبرائیل نے پڑھی. فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ثم صلا، پھر جبرائیل نے پڑھی. فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ثم صلا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی. فصلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. ثم قال، پھر فرمایا، عمر تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا. اب آپ دیکھیے کہ ایک حدیث ہے، بیچ میں رک نہیں سکتے تھے اس لیے روکا نہیں گیا، ورنہ اس میں بہت ساری بات ہے. تو پہلی بات ہے کہ کب ہوا؟ واقعہ معراج کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی گئی اور امت کو 50 نمازوں کو کم کر کے 5 نمازوں پہ رکھا گیا. تو اس سے اگلے ہی دن کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تو پریکٹیکلی نماز پڑھ کے دکھائے. پھر یہ جو بار بار صلی اللہ صلی اللہ کی بات ہے، تو یہ دن کی 5 نمازیں ہیں. اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اپنے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، پہلی نماز فصلا فجر، ثم صلا ظہر، ثم صلا عصر، ثم صلا مغرب، ثم صلا اور عشاء. یعنی 5 نمازیں ابتدائی وقت پہ پڑھ کر دکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جبرائیل کے ساتھ پڑھی گئی. اور آپ دیکھیے یہاں سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ دوسری جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری عبادات جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دی گئی، لیکن نماز جو اپنی اصل شکل میں جو آج ہمیں دکھتی ہے یہ آسمانوں پہ فرض کی گئی. ہائیس حدیث میں چونکہ مختصر ہے اس لیے زیادہ وضاحت نہیں ہے, لیکن اگر آپ باقی حدیث کو ساتھ جوڑ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے تو نمازوں کی ابتدائی اور اوقات میں نمازیں پڑھی, یعنی بالکل جو شروع کا وقت حساب دینا پڑے گا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وقت سے پہلے نماز نہیں ہوگی. بس آپ ظہر سے پہلے فوت ہو گئے تو آپ سے ظہر کا حساب نہیں پوچھا جائے گا. تو اپنی کسی ذاتی مجبوری کو مجبوری بنا کر بازار جانا ہے تو وقت سے پہلے پڑھ لیں, یا وضو رکھا ہوا تو پڑھ لیں, اور یا کوئی مہمان آنے والے تو پڑھ لیں. تو جس طرح نماز کو اس کے وقت سے ٹالا نہیں جا سکتا, اسی طرح نماز سے پہلے بھی پڑھا نہیں جا سکتا. وقت سے پہلے پڑھنے کی صورت صرف سفر ہے, اور جس میں قصر ہوتی ہے, جس کو یعنی وقت سے پہلے پڑھنا یا اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے. پھر اگلی چیز اس حدیث سے کیا پتہ چلتی ہے کہ دین اسلام میں فلیکسیبلٹی ہے. ایک سیدھی لائن کھینچ کر کہہ دیا جاتا کہ بس سب اس پہ چلو, تو کسی کا بھی قدم اس پہ سے ذرا سا ادھر ہوا تو وہ دین سے نکل جاتا. آج ہمیں دین کی تبلیغ کے دوران بھی یہی اصول سامنے رکھنا ہے, لوگوں سے عمل کرتے ہوئے بھی, دعویٰ کرتے ہوئے, لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہوئے, آتا ہوا دیکھ کر. یہ مت سوچئے کہ آج آپ نے کسی کو دعویٰ دی اور اگلے دن وہ ابو بکر صدیق کی طرح کا ایمان لے جائے گا, اور عمر والی جرأت آ جائے گی, اور عثمان والی حیا آ جائے گی, اور علی والی بہادری آئے گی. ایسا نہیں ہوتا. خلق الانسان ضعیفا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے, تو لہٰذا لوگوں سے رعایت رکھے. اسی طرح آپ اپنے بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں, اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو, ہر جگہ بات کرتے وقت تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے کہ دوسرا انسان ہے اور وہ اس کے اپنے جذبات ہیں, اور اس نے کئی سالوں سے ایک چیز کو اپنایا ہوا ہے, اس کو چھڑانا ایک ٹائم لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز کی اہمیت کے آسمان پہ بلا کے دی گئی, اور اس کا طریقہ فرشتے کے ذریعے سے سکھایا گیا, یہ بھی اس کی اہمیت ہے. اس سے آپ کو نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اب نبی تو چونکہ نبی تھے, انہوں نے فرشتے کو دیکھ لیا, تو اب میں اور آپ کیسے پڑھیں گے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی, تم ایسے نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو گویا کہ آج میں اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے تو دیکھ نہیں رہے, لیکن صحیح حدیث میں آپ کی ساری چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی نمازوں کو دیکھ سکتے ہیں. ہم سب بھی اپنی نماز کو پرکھیں. بعض دفعہ پورا قرآن پڑھ لیا جاتا ہے, بعض دفعہ پڑھانے بھی لوگ لگ جاتے ہیں, لیکن ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت نہیں ہو پاتی نمازوں میں. کچھ موٹی موٹی چیزیں تو کر لیتے ہیں, چھوٹی نہیں ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انہی ٹاپکس کے کرنے کے دوران ایک دفعہ دہرا لیں, بلکہ آپ لوگ ڈسکشن میں بھی نماز کی سنتوں اور فرائض کو دہرا لیں. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق دے. یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ نماز جتنی وقت پہ پڑھیں گے اتنی آسان ہوگی, جتنی نماز ڈیلے ہوتی ہے اتنی مشکل ہو جاتی ہے. یہ ایک نماز کی تاثیر ہے. آپ وضو کر کے بیٹھ جائیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں, 15 منٹ رہ گئے ہیں, چلیے آپ تیار. ادھر اذان ہوئی, فوراً اس کے بعد آپ اللہ اکبر کے سنتیں پڑھیں, فرض پڑھیں, آپ ریلیکس. 2-3 گھنٹے ہوتے ہیں ایک نماز سے دوسری کے بیچ میں, آپ کے ذہن سے بوجھ ہٹ گیا. دوسری صورت ہے کہ آپ ٹالتے رہتے ہیں, ٹالتے. اب ہوا کیا, ٹالنے میں دماغ میں تو رہی, کیونکہ الحمدللہ بچپن سے عادت تھی, سنتے آ رہے ہیں. اب نماز پڑھی بھی تو کب پڑھی, جب اگلی نماز میں آدھا گھنٹہ تھا. پھر ہم کہتے ہیں ابھی ایک پڑھی تھی, اب دوسری پڑھے. جب پہلی کو ڈیلے کریں گے نا تو اگلی خود بہت ڈیلے ہوگی. تو نماز کو اچھا پڑھنا یا اس کو آسان لگنا, اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ ہم بالکل ابتدائی وقت پہ نماز کو ادا کر لیں. اگلا باب دیکھتے ہیں, الصلاۃ کفارۃ, تو نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے. لفظ کفارہ کیا ہے؟ کفر یکفر تکفیر سے چھپا لینا. کفرہ, کفرہ چھپانے کو کہتے ہیں, کافر رات کو بھی کہتے ہیں, کسان کو بھی عربی زبان میں کافر کہتے ہیں, کیونکہ وہ بیج کو مٹی میں دبا دیتا ہے. عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال کنا جلوسا عند عمر رضی اللہ عنہ, حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ, تھی تم میں سے کس کو فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان یاد ہے؟ قل, تو میں نے کہا انا, مجھ کو یاد ہے. کما قالہ, بالکل جیسا کہ انہوں نے کہا تھا. قال انک علیہ او علیہا لجری ان, اسی طرح حضرت عمر نے کہا بے شک تم ہی اس قسم کی بات کرنے کے متعلق جرت کر سکتے ہو. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اتنا یقین ہے کہ مجھے بالکل ویسے ہی بات یاد ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی. تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ اچھا, اتنی بڑی جرات تو تم ہی کر سکتے ہو, کہ یعنی مراد ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ بالکل ویسے ہی یاد ہے. خیر قلت تو میں نے کہا, فتنہ تو رجلی فی اہلی ہی و مالی ہی و ولدی ہی و جاری ہی تکفرہ الصلاۃ والصوم والصدقۃ والامر والنہی قال لیس ہذا اريد. کہنے لگے, یعنی اب ان کا جواب کیا تھا کہ فتنہ تو رجل, کسی آدمی کا فتنہ جو اس کو فی الاہلی گھر والوں کے معاملے میں ہو, و مالی ہی اور اس کے مال میں ہو, و ولدی ہی اور ماں باپ کے معاملے میں ہو, اور وجاری ہی اور اس کے ہمسایوں کے بارے میں, یعنی انسان کے جو انسانی معاملات میں کمی بیشیاں ہو جاتی ہیں ایک دوسرے کے لیے ایک فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کبھی آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے, تو انسانی معاملات میں جذبات بھی چوکے ہوتے ہیں, تو اس میں اکثر انسان دوسرے کی طرف سے آزمایا جاتا ہے. تو فرمایا یہ ساری آزمائشیں جو ہوتی ہیں, یہ انسان کی نماز, روزے, صدقہ خیرات اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مٹ جاتے ہیں. تو ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے. انسانی تعلقات میں انسان کو جو بھی اونچ نیچ ملتی ہے اس کی معافی نماز میں مانگ لینی چاہیے. تبھی تو آپ دیکھیے کہ نماز میں زیادہ دعائیں استغفار کی ہیں. ہاں, ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, تشہد کی دعا. پھر سجدے کی دعاؤں میں دیکھیے, اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دقہ و جلہ و اولہ. تو لہٰذا نماز اصل میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. خیر قال لیس ہذا اريد ولكن الفتنه التي تموج كما يموج البحر. حضرت عمر نے کہا, نہیں میں نے اس فتنے کے بارے میں نہیں پوچھا, یہ جو تم بتانے لگے ہو, میں تو کسی بڑے فتنے کا پوچھ رہا ہوں. کون سا؟ کما یموج البحری, جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا, یعنی بڑے فتنے جو آئیں گے. قال لیس علیک منها باس یا امیر المومنین. حضرت زیفہ نے حضرت عمر کی یہ بات سن کر کیا فرمایا, کہنے لگے, امیر المومنین, اس فتنے سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کون سا فتنہ؟ کیسا فتنہ؟ ان بینک و بینہ بابن مغلقن, کیونکہ اس کے اور آپ کے درمیان ایک بند یعنی دروازہ خائل ہے. ابھی وہ فتنوں کا دروازہ نہیں کھلا, نہ کھلے گا ابھی. قال فرمایا, ایکسر ام یفتح, یا وہ کھولا جائے گا یا وہ توڑا جائے گا. قال ایکسر, فرمایا وہ توڑا جائے گا, یہ حضرت عثمان کے فتنے کی طرف اشارہ ہے. قال اذا لا یغلق ابدا, کا پھر وہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا. قیل لحذیفہ, تو حذیفہ علیہ السلام سے پوچھا گیا, اکان عمر یعلم الباب, کیا حضرت عمر دروازے کو جانتے تھے؟ قال نعم, فرمایا ہاں جانتے تھے. کما ان دون الغد اللیلۃ, جیسے کہ تم آنے والے دن سے پہلے رات کو جانتے ہو, یعنی جیسے رات کے بعد دن یا دن کے بعد رات آتا ہے, اسی طرح حضرت عمر کو پتا تھا یہ کس دروازے اور کس فتنے کی طرف اشارہ ہے. انی حدثتہ بحدیث لیس بالاغالیط, کہا کہ میں نے ان سے ایسی حدیث بیان کی ہے جو مہمہ نہیں ہے. مہمہ کہتے ہیں چھپی ہوئی بات, جو بات سمجھ نہ آئے, یعنی یہ بڑی کلیئر بات تھی. فسئلا, تو سوال کیا گا, من الباب, وہ کون سا دروازہ ہے؟ فقال عمر, فرمایا وہ دروازہ تو خود عمر ہے. اشارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف تھا, کیونکہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد ایسا فتنوں کا دروازہ کھلا امت مسلمہ پر کہ جو آج تک بلکہ قیامت تک بھی بند نہیں ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں, ہسٹری کھول کے مسلمانوں کی پڑھیے, جو عروج حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں ہوا تھا وہ بعد میں نہیں ہوا. گو کہ اس کے اثرات بہت عرصہ تک رہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنی جگہ سے پھر ہلتی گئیں. تو اس میں میرے اور آپ کے لیے کیا بات ہے؟ دیکھیے کہ پتہ کیا چلا کہ زندگی کے چھوٹے بڑے فتنے جو ہوتے ہیں ان کو نمازیں دور کرا دیتی ہیں, لیکن اس طرح اجتماعی فتنے, جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اجتماعی ماحول یا امت مسلمہ پہ یا کوئی چیز ہوتی ہے یا ورلڈ لیول پہ کوئی چیز آ جاتی ہے, تو پھر اس کا بھی علاج نمازوں میں. چھوٹے بڑے سب فتنوں کا علاج نماز ہے. دعا کیجیے اللہ ہماری نمازوں کو خوبصورت کر دے, ہم اپنی نمازوں کو انجوائے کریں, اور اللہ تعالیٰ رب عینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. اللہ تو ہمیں اچھی نماز پڑھنے کی, اچھی عبادت کرنے کی, اچھی دعا مانگنے کی توفیق دے, کیونکہ قیامت کے دن پہلا حساب نماز کا ہوگا. اور اگر پہلا ہی سوال اچھا نہ ہو تو امپریشن تو اچھا نہیں پڑتا, پھر تو اگلے نمبر بھی ایگزامینر ذرا کھینچ کے ہی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے, لیکن ہمیں اپنے لیے بہرحال یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کے ہر فتنے سے بچائے. اچھا, یہاں تو بڑی بڑی باتیں ہیں نا, ذرا اس کو چھوٹے لیول پہ بھی سمجھ لیجیے. گھر میں ایک شخص دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہا تھا, کوئی ایسی بات شروع ہوگی, بحث کی بات شروع ہوگی, اتنے میں آواز آ گئی, ہے یا للصلاح, ہے یا للفلاح, بس وہ فتنہ دب گیا. اب اگر گھر والے پکے نوازی ہیں اور مرد مسجدوں میں جانے کے عادی ہیں تو وہ زیادہ دیر بیٹھے نہیں رہیں گے نا، تو فتنہ دب گیا. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے، باہر جائیں گے آئیں گے، غصہ بھی ٹھنڈا، مزاج بھی ٹھنڈا. تو جب کبھی بھی انسان کے حالات نہ بدلے نا، تو تھوڑی سی اپنی روٹین بدل لے، ایک جگہ سے اٹھ جائے، ذرا سائڈ پہ ہو جائے، جب ادھر سے ادھر ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرح کے فتنوں میں اللہ سے ہی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلی روایت دیکھیے، ایک اور فتنے کی طرف اشارہ ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رجلا اصاب من امراتی قبلتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، یعنی کس کر دیا اس کو، ہو گیا، ایک بشری وجہ سے ہو گیا، کسی نے جان کے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن انسان تھے، کوئی حالات ایسے بنے کہ ایک عورت سے جسمانی طور پہ قرب حاصل ہو گیا. فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ. پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئے اور آپ سے اپنی بات بیان کی. یہاں نوٹ کیجئے، غلط کام کرنے کے بعد فوراً اللہ کے نبی کے پاس آنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام یوز ٹو نہیں تھے، عادی نہیں تھے، انجوائے نہیں کرتے تھے، بشری تقاضے کے تحت ٹنگ سلپ ہو گئی، اسی طرح ہر طرح کی سلپ ہو سکتی ہے، لیکن اس کو انجوائے نہیں کیا، بلکہ فوراً گناہوں کی معافی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے. آج بھی ایمان والے کا یہی کام ہے. انما التوبۃ للذین یتوبون من قریب، بیچ میں لفظ آتے نا کہ انما التوبۃ للذین یعملون سوء بجہالت، بیسیکلی نساء کی شروع کی آتے ہیں 14-15 آیت شاید، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ سچی توبہ تو ان کی ہے جن سے جہالت میں گناہ ہو جاتا ہے، پھر ثم یتوبون من قریب. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پھر اس گناہ کو انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی توبہ کو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو اپنے گناہ کو انجوائے کرتے رہے اور اس کو جسٹیفائی کرتے رہے، لاجیکل کریں اور اس کو انجوائے کر کے لوگوں کو دکھائیں، دیکھو میں نے کتنا تیر مارا اور کتنا میں نے اچھے طریقے سے یہ کام سارے کیے، تو یاد رکھیے کہ پھر یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خوف جو ہے وہ بالکل نکل چکا ہے. تو صحابی کا یہ عمل ہم سب کے لیے راہ عمل ہے کہ آج کے دور میں چونکہ اللہ کے نبی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو جب بھی کبھی ہو تو ہم فوراً توبہ کے نفل پڑھیں، اور اسی طرح سے ہم پھر اپنے کوئی ایسے عمل سے ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم شرمسار ہیں. آیت نمبر 17 ہے سورت نساء کی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. بے شک توبہ ان لوگوں کی اللہ کے ذمہ ہے جو گناہ کر لیتے ہیں جہالت کی وجہ سے. ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، یعنی جہالت میں اگنورنس بھی ہو سکتی ہے، ایموشنز بھی ہو سکتے ہیں، جذبات کا رجحان بھی ہو سکتا ہے، گناہ کی شدت نہ معلوم ہو، بس پتا تھا اس کو لٹرلی چھوٹی چیز سمجھا لیکن وہ بہت بڑی تھی. جو ہی احساس ہوا یتوبون من قریب، فوراً توبہ کی. فاولائک یتوب اللہ علیہم، اللہ سے لوگوں کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا. وکان اللہ علیمن حکیمہ، تو اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، خبر بھی دے دی. فانزل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کیا آیت نازل کی؟ سورۃ طٰہٰ کی ہی آیت ہے، وقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اے پیغمبر، دن کے دونوں کناروں اور رات کے نماز قائم کرو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. فقال رجل، اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، علی حاضر، کیا یہ حکم صرف میرے لیے، یعنی کہ اللہ نے یہ میری شان میں اتارا ہے کہ میری نمازیں میرے اس گناہ کو معاف کرا دیں گی، یا سب کے لیے؟ تو قال، پھر آپ نے فرمایا، لی جمیع امتی کلہم، فرمایا بلکہ میری تمام امت کے لیے ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہاں کیا پتہ چلا ہے کہ برائیوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اور صغیرہ گناہوں کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کفارہ ہوتی ہے، شرط ایک ہے کہ کبائر سے بچا رہے. ان تجتنبوا الکبائر، اللہ نے سورۃ نساء میں کہہ دیا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے. تو یہاں دیکھیں پھر نماز کی تاثیر ہے. ہم تو نماز کو ایک عبادت سمجھ رہے تھے، لیکن یہ تو کلینزر نکلا، یہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ہمارے لیے کس طرح سے ان چیزوں کو لے کر چلتا ہے، کبھی آپ نے سوچا؟ آپ دیکھیے کہ ایک انسان اپنی زندگی پہ غور و فکر کرے تو کتنے ہی موقع ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں مانگتا؟ کیونکہ اس کو شعور نہیں ہوتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو ہر وقت ان چیزوں کے لیے تیار رکھیے کہ جس چیز سے اللہ کے ہاں ہم بچ سکے. پھر ایک اور روایت میں تھوڑا سا اضافہ ہے, ون ہو فی روایت, ایک اور روایت ابن مسعودی سے, لمن عمل بها من امتی, یہ حکم میری امت کے ہر اس فرد کے لیے جس نے اس پر عمل کیا. مطلب جو اس کو ڈیزرو کرے گا, جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے کفارے بنا دے ہماری نمازوں کو. اگلا باب دیکھیے, فضل الصلاۃ وقتها, نماز بر وقت پڑھنے کی فضیلت. وعنہ رضی اللہ عنہ قال سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے پوچھا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے, کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ قال, فرمایا الصلاۃ علی وقتها, ہاں نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. قال ثم ایو, پھر کہا اس کے بعد کون سا عمل؟ قال الوالدین, فرمایا والدین, مراد کیا ہے کہ والدین کی اطاعت, جو ان کی خدمت. قال, فرمایا ثم ایو, پھر اس کے بعد کون سا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. قال حدثنی بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ولو استزدته لزادنی, اگر میں اس سے مزید پوچھتا تو آپ اور زیادہ کرتے, یعنی پوچھتے کہ اس کے بعد تو آپ نے بتایا, اور اگر میں اور پوچھتا تو مجھے اور عمل بھی بتاتے. اسے کیا پتہ چلتا کہ ایک عمل سے دوسرا عمل فرق ہوتا ہے. پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اعمال کے درجے ہیں. بعض احادیث میں کچھ اور اعمال کو بھی افضل قرار دیا گیا, کیونکہ اللہ کے نبی ہر انسان کی حالت دیکھ کر, اس کی استعداد دیکھ کر, اس کے سرکمسٹانسز کو دیکھ کر بات کرتے تھے. تو کبھی بھی حدیثوں میں کوئی ایسا کنٹرڈکشن ملے تو آپ سمجھ جائیے کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ فرق ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے, ایک بہت نمازی شخص آپ سے کوئی سوال پوچھے تو آپ اس کو کہتے ہیں ریلیکس, کوئی بات نہیں, ڈونٹ وری, انشاءاللہ اللہ آپ پہ رحم کرے گا. لیکن ایک بے نمازی جب آپ سے کوئی ایسا الٹا سیدھا سوال کرے تو آپ پھر اس کو وہ تسلیاں تو نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سیلف سفیشینٹ سمجھنے لگے. تو اللہ کے نبی کی یہاں سے ہمیں حکمت بھی سمجھ آتی ہے. پھر آگے دیکھیے اگلا باب, الصلوات الخمس کفارۃن, پانچوں نمازیں گناہوں کا کفارہ ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے, کیا فرماتے تھے؟ حدیث بڑی خوبصورت ہے, اگر آپ اس کو یاد کر سکیں اور بعد میں خود پڑھیں مل کر ایکٹیویٹی کے طور پر تو بہت ہی اچھی رہے گی, بلکہ کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں. ارائیتم لو ان نہرن ببابی احدیکم, ارائیتم, کیا دیکھا تم نے یا سوچو, غور کرو, لو, اگر, ان بے شک, نہرن, ایک نہر ہو, ببابی احدیکم, تم میں سے کسی کے دروازے پر, یغتسل فیہ کل یوم خمسن, پھر وہ اس میں غسل کرے ایک دن میں پانچ بار, ما تقولو, تو تم کیا کہتے ہو, ذالک یبقی من درنہ, کیا وہ اس پر کچھ میل کچیل چھوڑے گا؟ قالوا لا یبقی من درنہ, کا بالکل بھی کچھ میل نہیں چھوڑے گا, شیئن, تھوڑا سا بھی. قال, فرمایا, فذالک مثل الصلوات الخمس, یہی مثال ہے پانچ نمازوں کی, یمحو اللہ بہا الخطایا, اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کتنی پیاری روایت ہے, اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا کتنا زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا سٹائل تھا. اور ایسے لگتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے کہ واقعی ہم نے بھی صاف ستھرے کپڑے پہن لیے ہیں, شاور لے کر ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو صاف کیا, صابن لگا لیا, خوشبو بھی آ گئی. تو اب آپ سوچیے ذرا اپنے لیے, نماز ہمیں ایسی لگتی ہے؟ سچ بتائیے, کیا اس سے پچھلی نماز پڑھتے وقت دل کی یہ کیفیت تھی؟ آپ ایک ایکٹیویٹی یہاں نوٹ کریں, اور خود بھی اس پہ کلاس میں بھی بات کریں بعد میں. ایک نماز پڑھتے ہیں نا, جیسے مثال ہے کہ اب آپ لوگ, جیسے اب میں ہیوسٹن میں ہوں تو میرے پاس ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے, آپ لوگ اس وقت جہاں بھی کہیں ہیں تو ہمارے پاس اب اگلی نماز ظہر کی ہے, مجھے ظہر پڑھتے وقت کیا سوچنا چاہیے؟ فجر سے لے کر ظہر تک میرے سے کیا کیا گناہ ہوئے, کیا کمیاں ہو گئیں, کیا بیشیاں ہو گئیں, لہذا میں اس کی معافی اللہ سے مانگوں. آپ دیکھیے گا کہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کو بہت کچھ دکھتا ہے. بعض وقت دل میں خیال آنے لگتا ہے, بدگمانی آنے لگتی ہے, کسی کے بارے میں زبان سے کوئی لفظ نکل جاتے ہیں. تو بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس طرح کے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کبھی ایک موڑ پہ ہوتا ہے کبھی دوسرے پہ ہوتا ہے، تو اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق لے کر آنا ہے. اسی لیے اب اگلی حدیث دیکھیے کہ اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یعنی المسلی یناجی ربہ. مسلی کہتے ہیں نماز پڑھنے والے کو، یناجی وہی ہے جس کو ناجا یا نجوتا یہ لفظ ہم بولتے ہیں نا، اصل میں لفظ مناجاتی ہے یناجی میں، چپکے چپکے پکارنا، دل کی بات کرنا، اپنی زبان میں آپ کہہ لیجئے دکھ سکھ بیان کر دینا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ہوتے ہیں نماز میں. ہم بھی اللہ سے ہی دکھ سکھ کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں سے کرتے ہیں، پھر روتے روتے کہتے ہیں چلو میں 5 منٹ میں نماز پڑھ کے آئی، پھر آ کے تمہیں اگلا اپنا دکھڑا سناتی ہوں. نہیں، جتنی عیدتیں کرنی ہیں اللہ سے کر لیں، جتنے دکھ سکھ کرنے اللہ سے کر لیں، شکوے کر لیں، شکایتیں کر لیں، اپنے حال کی دہائیاں دے دیں، لوگوں نے میرے سے یہ کیا، لوگوں نے میری قدر نہیں کی، لوگوں نے لوگوں سے کیا ملے گا آپ کو، وہ تو بےچارے خود مہرے ہیں. تو نماز اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہے، کنورسیشن ہے، دکھ سکھ ہوتا ہے آپ کا اپنے رب سے. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے نا کہ پلک سے بیٹھے ہوں، سب کے بیچ میں نماز پڑھے رونا آ گیا تو دوسروں کو پتا چل جائے گا، سب کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے پتا چلا کہ ذرا سی آواز بدل گئی سب گھور گھور کے دیکھنے لگے. تو انسان کی کیفیت واضح ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل نہیں چاہتا کہ دوسرے کو اس کے دل کی بات پتا چلے. تو ایسی تمام باتیں اپنے رب سے کر لیجیے. عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اے تدلو فی السجودی، سجدوں میں اعتدال کرو، یعنی اچھی طریقے سے کرو. اعتدال سے مراد یہ کہ کمر سیدھی رکھو، یعنی کہ ابھی ایک سجدے کے بعد کمر پوری سیدھی بھی نہیں ہوئی تو دوسرے میں چلو، مطمئن ہو کے سکون کے ساتھ ایک سجدہ کرو پھر رکو. ولا یبسط احدکم ذراعیہ کلکل، اور نہ تم میں سے کوئی ایک بچھائے اپنے دونوں بازوؤں کو درندے کی طرح. کل کتے کو بھی کہتے ہیں اور درندے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس طرح بالکل نہ بچھا دے جیسے بالکل نیچے کوہنیاں لگ جاتی ہیں نا جس صورت میں، اسی کی طرف اشارہ ہے. وَإِذَا بَزَقَ فَلَا یبزقن بین یدیہ ولا عن یمینہ فإنہ یناجی ربہ، اور جب اس کو تھوکنا ہو، یہ جو لفظ لکھ ہے دو مختلف فارم ہے بزقہ اور اسی طرح یبزقن تو تھوکنا سپٹ کرنا، فرمایا اگر کسی کو گلے میں ریشہ آ جاتا ہے یا کچھ گلے میں خراش ہے تو اس کو تھوکنا پڑے تو اپنے آگے نہ پھینکے، نہ رائٹ سائڈ پہ، بلکہ ایک جگہ آتا ہے کہ اپنے کپڑے میں مسل دے اور پاؤں کے نیچے رکھ دے، یعنی اس کو بالکل اس طرح سے کرے کہ وہ نہ تو سامنے ہو نہ دائیں طرف ہو. لیفٹ سائڈ پہ اگر کوئی اور بھی ہے تو بھی نہیں ہو سکتا، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی کپڑے میں ایک کونے میں مسل لیا جائے اور بعد میں اس کو دھو لیا جائے. کیوں ایسا نہ کرے؟ کیونکہ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے. تو کتنا پیار آتا ہوگا اللہ کو اپنے بندے پہ جب وہ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ اپنے معاملے پیش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور عادت بنائیے، میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گی، کسی کے آگے اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں کروں گی، ہمیشہ سر اٹھا کے جینا سیکھیں. اللہ کے آگے جھکنے رونے دھونے والے دوسروں کی نظروں میں جھکتے نہیں ہیں، گرتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی ایگو کو بھی قائم رکھتے ہیں. آپ دیکھیے گا سارے دکھڑے ختم ہو جائیں، ہماری ٹیلی فون کالز چھوٹی ہو جائیں، اسکائپ کے لمبی گھنٹوں کے اعتبار کی جو ہماری کہانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں، کون کدھر گیا، کیا پہنا، کیا کھایا، اس کی بیٹی کو کیا ہوا، اس کے بہو نے کیا کیا، اس کی ساس سے کیا تعلق ہے، یہ سب باتیں ختم ہو جائیں اگر ہم اپنے رب کے ساتھ مناجات کرنے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب دیکھیے گا، الابراد بالظہر من شدت الحر، ٹھنڈا کر لینا ظہر کو گرمی کی شدت کی وجہ سے. یعنی گرمیوں میں ظہر کی نماز لیٹ کر کے پڑھنی چاہیے، کیونکہ 12 بجے کے قریب جب سورج بہت پیک پہ ہوتا ہے تو دن کا سب سے گرم حصہ ہوتا ہے، تو اگر اس وقت نماز کے لیے تھوڑا وقت ٹال دیا جائے تو زیادہ سکون سے نماز پڑھی جائے گی. اور آپ کہیں گے ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں، ہمارے فلور بڑے ٹھنڈے ہیں، ہمارے کارپیٹ ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، جائے نماز بڑے فلفی سے ہیں. جب اللہ کے نبی کے دور میں لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے ظہر کی نماز پڑھنے، تو آپ کہہ لیجئے کہ سر پگھلنے لگے، اتنی گرمی میں آتے ہوں گے، پھر وہاں بعض دفعہ پتھر پہ سجدہ، مٹی پہ سجدہ، وہاں یہ صفحے تھوڑی تھی جو آج مسجد نبوی میں آپ کو دکھتی ہیں. تو اس لیے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا کر لو تو پھر پڑھو. اس سے بھی آپ کو دین کی خوبصورتی دیکھتی ہے کہ بہت مشکل میں ڈال کر اللہ تعالیٰ ہم سے نیکی نہیں لیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم عبادت بھی کریں اور انجوائے بھی کریں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه، جب گرمی زیادہ ہو تو نماز یعنی ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو. فان شدت الحر من فیہ جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے. فیہ کیا ہے؟ جوش، چنگھاڑ اس کی. واشتکت النار الی ربھا، شکوہ کیا آگ نے یعنی جہنم نے اپنے رب سے، یعنی آگ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی. کیا کی؟ اگلے لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے، جہنم نے رب سے کیا کہا؟ فقالت، مؤنث کا صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں جہنم کے سارے نام جو ہے یہ مؤنث ہیں. کیا کہا؟ ربی اکل بعدی بعدن، اے میرے رب، کھا لیا میرے باس حصے نے باس کو، یعنی میں اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ میرے ایک حصے نے دوسرے کو کھا لیا. اس کو آپ ایسے سمجھے جیسے آپ خالی پتیلی چولہے پہ رکھ دیں، اب اندر کچھ ڈالیں گے تو کھانا پکے گا، اور خالی دیگچی چولہے پہ چڑھا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پھر برتن جلتا ہے. تو برتن جو جلتا ہے نا، وہی کیفیت ہے کہ چونکہ اس وقت جہنم کھانا مانگ رہی ہے اور کھانا اندر ڈالا نہیں گیا، اور جہنم کا کھانا کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارة، لوگ اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے. تو لہٰذا پھر جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ میں تو اتنی گرم ہو گئی ہوں کہ اب میری دیواروں نے دوسری دیواروں کو کھانا شروع کر دیا. تو فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو دو سانسوں کی. یہ جو لفظ ہے نا نفسین، نفسہ کہتے ہیں سانس لینے کو، یہ جو ہم نفس ہیں یا پھونکتے ہیں وہ بھی یہی چیز ہے نا، کیونکہ سانس بھی تو زندگی کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دو سانس لینے کی اجازت دے دی. نفس فی الشتائی و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور دوسرا گرمی میں لینے کا. اشد ما تجدون من الحر، اس وجہ سے موسم گرما میں جو تمہیں گرمی پہنچتی ہے وہ اس کی شدت سے ہوتی ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر، اور جو سردی کی محسوس ہوتی ہے وہ دوسری ہے. اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے جہنم سے سانس باہر کھینچتی ہے نا، تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، یعنی یہ جہنم کا سیک باہر آتا ہے، اور جب سانس اندر کھینچتی ہے جیسے بھی سانس لینے کا عمل ہوتا ہے، تو اس وقت دنیا میں سردی آ جاتی ہے. اب یہ کیسے ہے، کیا ہے، غیب کی باتیں ہیں. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہم اجرنا من النار. سوچیے وہ جہنم کتنی شدید ہوگی جو خود کھا رہی ہے اپنی دیواروں کو، جدھر اتنی گرمی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم دنیا کی آگ سے 69 ٹائم ہیوی ہے، یعنی یہ 70واں حصہ ہے دنیا کی آگ، ٹھنڈے پانیوں سے دھوئی گئی. تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان بھی اس آگ میں جلے؟ آپ میں تو کلمہ پڑھ کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے کہ ہم بڑے نیک ہو گئے جنتی، اور ہمیں وہ آخرت کا غم لگ جائے تو دنیا کے سارے غم ہی دور ہو جائیں، لیکن ہمیں وہ کمی دکھتا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری تو دنیا جہنم بن گئی. اللہ نہ کرے ہماری زندگی جہنم بنے، اصل جہنم بڑی شدید ہے. پھر دوسری کیا بات پتہ چلی؟ کہ ظہر کے وقت تھوڑا ٹھنڈا کیا جائے، یعنی جب سورج پوری طرح اوپر چڑھ کے ڈوبنا شروع ہونے لگے تو پھر نماز ادا کی جائے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ سائے کے ایک مثل ہونے کا انتظار کیا جائے، کیونکہ اس وقت تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور جہنم کے شکوے کو حقیقت پر رکھنا ہی بہتر ہے. اگر آپ اس کی تعویلیں کریں، نہیں اس سے یہ مراد ہے، تو ہم اللہ کی اس قدرت کا انکار کر رہے ہیں کہ اس جہنم میں بھی کوئی سینس ہے کہ نہیں. اللہ اپنی جو مخلوق میں جسے چاہے بولنے کی طاقت دے. یہ زبان کہاں سے بول رہی ہے؟ گوشت کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے نا. کان کیا ہے؟ چھوٹے سے پلاسٹک کے بنے ہوئے ایسے ٹولز لگتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دے دی ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلی، اور وہ کیا ہے؟ کہ یومنون بالغیب، جب تک پورا نہیں ہوتا تو بعض دفعہ انسان دین کے بنیادی احکامات کو بھی اچھی طرح سے سمجھ نہیں سکتا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلا کہ ظہر کا وقت عصر کے شروع ہونے تک رہتا ہے. یہ ہمارے ہم بڑی غلطی ہے، لوگ ویسے گھر میں ہو تو نماز پڑھے نہ پڑھے وقت پہ، کہیں درس میں دین میں کی جگہ پہ ہو، ذرا 5 منٹ اوپر ہو تو کہتے نماز ہو گئی، نماز ہو گئی، کلاس ہے، بریک ابھی دے دے، نماز بعد میں پڑھیں. دیکھیے ظہر کی نماز میں اتنی رخصت ہے کہ ایون آپ اس کو پڑھنے کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھ لیں تو بھی وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے. جان کے ڈیلے نہ کریں، لیکن علم کی محفل میں ہے، کسی ایسی جگہ میں جہاں کوئی समझने का काम हो रहा है, तो अगर थोड़ा सा उसको लेट कर लिया जाए तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर इसी तरह अगली हदीस देखिएगा। अन अबी जर्रिल गफारी रदी अल्लाह अन्हु गाल कुन्ना मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी सफरिन। हजरत अबू जर गफारी से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लम के साथ एक सफर में थे। फअरादल मुअज्जिनु अन युज़ना लिज़ुहर, यहां तक कि इरादा किया मुअज्जिन ने कि वो जोहर की अजान दे। वकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी ने उसको फरमाया अबरिद, ठंडा होने दो। सुम अराद अन युज़न, फिर उन्होंने दोबारा इरादा किया कि अजान दे। वकाल लहू, आपने फिर उसको यही कहा अबरिद, इसको ठंडा करो। हत्तराइना, यहां तक कि हमने देखा, क्या देखा, फिया, फिया कितने साय को, शेडो को कह लीजिए, अतलूली टीलों का, यानी हमने टीलों का साया देखा। मतलब यह कि सफर के दौरान जोहर को ठंडे वक्त में अदा करना है, आखिरी वक्त नहीं है लेकिन थोड़ा सा यानी सूरज का जोश है वो कम हो जाता है। अब जोहर के वक्त को थोड़ी डिटेल से देख लेते हैं अगली हदीस में। वक्त तो जोहरी इंद जवाल, देखिए कितना अहम इशू है ना। आज लोग कहाँ हदीस इस तरह पढ़ते हैं जैसे आप पढ़े हैं। कितने खुशकिस्मत हैं कि आपके हाथों में सही बुखारी है। आज कितने लोग हैं जो लोगों को कुरान और सुन्नत खुद पढ़ाने की बजाय सिर्फ उसकी इजारादारी अपने हाथ में रखते हैं। किताब एक छोटी सी आपके हाथ में दे देते हैं, जो नमाज के मसाइल पढ़ लो, तहारत के पढ़ लो, फला मसाइल जिंदगी के, जीने के, शादी के, तलाक के, और आपको उस रिसोर्सेज तक आने ही नहीं देते। और आज हमारी उम्मत का हाल बहुत ही खराब है। अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ है कि वो हमारे दिलों को हिदायत पर जमा दे और उसको हम अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन बहुत जरूरी है इन चीजों को पढ़ना। और याद रखिए कि दीन नबी सल्लम के साथ चलता है। हम कैसे कह सकते हैं अपने तौर पर कि अपनी मर्जी का दीन अपना के, अपनी मर्जी के काम करके फिर हम अल्लाह के नबी की शिफात भी ले लेंगे। तो आइए देखते हैं जोहर की नमाज का वक्त कैसे हम ढूंढेंगे, क्या उसकी डिटेल्स हैं। वक्त तो जोहरी इंद जवाल, जोहर का वक्त जवाले आफ्ताब पर। जवाल कहते हैं ढलना। आप देखते हैं ना कि सूरज चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है, फिर खूब चढ़ जाता है, उसको चाश्त का वक्त कहते हैं। फिर बिल्कुल सूरज ऊपर खुल के आता है ना, जिस वक्त आप कह लें पीक पे। हमारे कल्चर में मारूफ है 12 बजे, हालांकि जरूरी नहीं कि 12 बजे हो लेकिन उसके अराउंड ही होता है ऑलमोस्ट। तो वो पूरा वक्त अब जो ही उधर से एक डिग्री भी नीचे गया तो अब जवाल शुरू हो गए। जो ही सूरज पूरी बुलंदी पे जाकर नीचे आना शुरू हो जाए तो जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। अन अनस रضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس। हजरत अनस कहते हैं कि एक दफा अल्लाह के नबी सूरज ढलने पर बाहर तशरीफ लाए। फसल जोहरा, फिर आपने जोहर की नमाज पढ़ी। फकाम अलल मिंबरी, और फिर मिंबर पर खड़े हो गए। फजकर साता, तो फिर आपने जिक्र किया क्यामत का, यानी क्यामत का जिक्र वहां शुरू कर दिया। फजकरन नफीहा अमूरन एजामन, और फरमाया इसमें बहुत बड़े बड़े काम होंगे, हादसे होंगे, यानी वही जो तीसरे पारे में हम पढ़ते हैं कि सूरज भी हिलेगा, चांद भी, जमीन भी, सब कुछ पटेगा। इजा जुलजिलत अर्दू, यानी आपने क्यामत का मंजर पेश किया। सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया मन अहब्बा यसल अन शयइन फल यसल, जिसका भी दिल चाहे कुछ पूछने को तो पूछ ले। यानी क्वेश्चन आंसर सेशन खोल दिया आपने कि जो पूछना चाहे पूछ ले, मैं बता दूंगा। फला तसलूनी अन शयइन इल्ला अखबरतुकुम बिही, जब तक कि मैं इस मुकाम पर हूं मुझसे जो बात पूछोगे मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जो तुम पूछोगे। अब लोगों को तो छुट्टी मिल गई। आप देखिए लोग इतने शौक से दर्स नहीं सुनते जितने शौक से सवाल पूछते हैं। मैं सोचती हूँ सवाल पूछने वाले अगर इल्म हासिल कर रहे होते ना तो आज उनको हम जैसों की जरूरत ही ना होती। आज हमारा यही मसला है, हम खुद इल्म सीखना नहीं चाहते, हम खुद घर बैठ के पढ़ना काफी समझते फिर इधर उलझते हैं फिर उधर उलझते हैं। तो इल्म को कुरान और सुन्नत की रोशनी में जब खुद सीख लेंगे आप तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वही हुआ, लोग सवाल पूछने लगे, इतना पूछने लगे कि अल्लाह के नबी को गुस्सा आ गया। इससे पता चलता है कि बेतुकी बात और बेकार बात पे अल्लाह के नबी को गुस्सा आता था। यही बात हो गई, फरमाया माँ दुम तो फी मकामी हाजा, यानी जब तक मैं इधर खड़ा हूं मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। फकसरन नास फिल बुकाए, अब तो लोगों ने कसरत से गरिया शुरू कर दिया। वक्सरन यकूला, और आप बार बार यही कह रहे थे सलूनी पूछो मुझसे, यानी अल्लाह के नबी को गुस्सा आ गया ना। तो सहाबा इस पर रोने लग गए कि क्या हो गया, हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी को हम पे गुस्सा आ गया। आप कह रहे थे जो पूछोगे मैं بتاؤں گا. فقام عبداللہ ابن حذیفہ السحمی، عبداللہ بن حذافہ سحمی کھڑے ہو گئے. فقال من ابا، کا میرا باپ کون ہے؟ یہاں سے دیکھیے کہ اس وقت نسب اتنا مشکوک تھا، اور عبداللہ بن حذیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کو ولد الزنا سمجھ کر کسی اور سے جوڑتے تھے، تو ان کو یہ تانا اچھا نہیں لگتا تھا. تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ اللہ کے نبی، آپ وحی کے ذریعے یہ پتا کر دیں کہ میرا باپ کون ہے، کیا باقی جیسے لوگ مجھے کسی اور سے جوڑتے ہیں میں ان کا بچہ ہوں یا کیا ہوں؟ قال ابو کا حذافہ تھا. آپ نے کہا نہیں، تمہارا باپ حذافہ ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ان کی ویریفیکیشن کر دی. ثم اکثر یقول سلونی، پھر آپ نے کہا جو مجھ سے پوچھو پوچھ لو. فبرکا عمر علی رکبتیہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے ادب سے دو زانو بیٹھ کر عرض کرنے لگے. یعنی جیسے بیٹھتے ہیں، تبرک کہتے ہیں نا بیٹھنا، تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں، یعنی عاجزی کا انداز اختیار کیا. اور سمجھ گئے نا کہ اللہ کے نبی سے لوگوں نے کچھ زیادہ ہی سوال پوچھنے شروع کر دیے. وقال، پھر کہا رضینا باللہ ربن، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. وبالاسلام دینا، اور ہم اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں. فبی محمد نبیین، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. فسکتا، اس پر آپ خاموش ہو گئے. یعنی حضرت عمر نے آپ کو ریلیکس کیا کہ اللہ کے نبی ہم آپ پہ راضی ہیں، یعنی ہم آپ سے اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتے، بس جو بات ہے ہم اسی پہ خاموش ہیں. خیر، پھر اللہ کے نبی اس بات پر تھوڑے سے خاموش ہو گئے. ثم قال، پھر فرمایا، اریدت علی الجنت والنار آنفن، فرمایا میرے سامنے جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. ابھی یعنی تھوڑی دیر پہلے میرے سامنے دیوار کے اس پاس جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا. فی اردی حاضل خائتی، اس دیوار کی اوٹ میں، یعنی اس دیوار کے بالکل سامنے مجھے جنت جہنم دکھائی گئی. فلم اراکل خیری و شرری، اللہ اکبر، فرمایا میں نے جنت کی طرح عمدہ اور دوزخ کی طرح بری کوئی چیز نہیں دیکھی. یعنی جہنم اتنی شدید ہے کہ آپ نے جب دیکھی تو آپ کو لگا کہ سب سے بری چیز، خراب چیز وہی ہے. قد تقدم بعد هذا الحديث في كتاب العلم رواية أبي موسى، لكن في هذه رواية زيادة ومغايرة. اب یہاں سے حدیث کا کچھ حصہ ابو موسیٰ کی جو روایت سے بیان ہوا تھا اس میں کچھ کمی بیشی ہے، اس لیے اس کا دوبارہ ذکر کیا گیا. یعنی اتنے بات واضح تھی، اس کے بعد کے الفاظ میں کچھ شبہ ہے. تو یہاں آپ دیکھیے کہ جہنم کی شدت کی بات ہے، تو ساری بات کہاں تک پہنچی کہ ظہر کی نماز کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے تو فائدہ ہوگا. اگلی روایت، اب آپ ظہر کے لیے آج وقت سمجھ کے اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ. ان ابی برزہ رضی اللہ عنہ قال، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح واحدنا یعرف جلیسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ایسے وقت تک پڑھتے کہ آدمی اپنے قریب والے کو پہچان لیتا. یعرف تعارف سے پہچاننا، عرف جلیس ساتھ بیٹھنے والا، جلسہ ہوتا ہے نا بیٹھنا، تو جلیس جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے. وَيَقْرَوْ فِيهَا، اور آپ اس میں پڑھتے، مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِيَّةِ، 60 سے لے کر 100 تک آیتوں کی تلاوت کرتے. پہلے تو اپنے اوپر لے کے ہم اس پہ افسوس کریں کہ آپ فجر کی نماز اتنی طویل پڑھاتے تھے کہ اندھیرے میں شروع کرتے، اور جب آپ پوری کرتے تو تھوڑی تھوڑی روشنی نکل آتی کہ ساتھ بیٹھا ہوا دوسرے کو جان لیتا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ہماری شاید سب سے مختصری فجر ہوتی ہے، کیونکہ آنکھیں بھی تو نہیں نا پوری کھولنی، کھل گئیں تو پھر دوبارہ سوئیں گے کیسے. تو فجر کی نماز کا آپ کو پتا چل گیا کہ اندھیرے میں شروع کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ طویل قرأت اسی وقت کرتے تھے. پھر اس کے بعد دوسری نماز اب کون سی تھی؟ وَيُسَلِّ الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ، اور اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا. یعنی وہی جو آپ کو بھی بتا دیا گیا کہ سورج جو ہی نیچے جائے بس اس وقت نماز کا وقت شروع ہو جاتا. وَالْأَسْرَ، اور اثر ایسے وقت ہے کب، يَسْخَبُ دِينَتْ فَيَرْ شَمْسُ حَيَّتُن، اس میں سے نہ کہ آخری کنارے پر اپنی اقامت گاہ میں واپس جاتا، لیکن سورج کی دھوپ ابھی تیز ہوتی. اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی وہاں سے نکل کر اس وقت کے مدینہ شہر کتنا بھی ہوگا اس کے جرمے جاتا تو بھی عصر کو جلدی پڑھتے تھے. یہ بات، دیر سے پڑھتے تھے، عصر جلدی پڑھتے، پڑھنے کے بعد بھی روشنی تھی. یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھتے پڑھتے غم لگ گیا، ڈھلنے لگا اور اب تو مغرب کا وقت آ گیا. ونقال فی المغرب، بھول گئے راوی کے مغرب کے بارے میں ابو برزہ، تاخیر العشاء الی ثلث اللیل، تہائی رات تک عشاء کو تاخیر کرنے میں بھی کوئی آپ کو پرواہ نہ ہوتی، یعنی عشاء کو بھی دیر سے پڑھتے. ثم مقالہ، پھر فرماتے، الی شطر اللیل، نصف شب گزرنے تک پڑھتے رہتے. تو اس میں باقی نمازوں کے اوقات تو سائڈ پہ آ گئے، لیکن ظہر کے لیے وہی بات تھی کہ ظہر کی نماز ابتدائی وقت سورج کے ڈھلنے سے، یعنی جب ڈوبے، اور ختم ہونے کا وقت ہے جو عصر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، دن کے سایوں کے ساتھ. انشاءاللہ یہ ساری حدیثیں پڑھ لیں تو ہم سایوں کے رائے میں دیکھ سکتے ہیں، آپ خود بھی ایک سٹک رکھ کے باہر اس کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن اگلی حدیث پہلے پڑھیں گے. باب کیا ہے؟ تاخیر الظہری الی العصری، نماز ظہر کو وقت عصر تک مؤخر کرنا. مؤخر کیا ہوتا ہے؟ پوسٹ پون کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى بالمدینہ 7 و 8 الظہر والعصر والمغرب والعشاء. کہ حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی 8 رکعتیں اور مغرب عشاء کی 7 رکعتیں ایک ساتھ پڑھی. اب اس میں آپ دیکھیے گا کہ مدینہ میں ظہر اور عصر کی 8 اکٹھی پڑھی، یہ کیوں پڑھی؟ سفر تھا آپ کا. اور مغرب اور عشاء کی 7، یعنی 3 اور 4 جو رکعت تھی، فرض فرض دونوں ساتھ پڑھ لیے، کیونکہ سفر کی صورت میں یہ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح بارش ہوتی ہے تو اس مغرب کے ساتھ عشاء کو پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن عام بات یہی ہے کہ سفر، خوف اور بارش، اس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، لیکن کوئی وجہ تھی تو ایسا ہوا، عام حالات میں تو ایسا نہیں کیا جاتا. تو کیا پتہ چلا کہ دیکھیے نمازوں کے معاملے میں کتنی ریلیکسیشن ہے. اگر آپ کو پوری طرح سے یہ بات پتہ چل جائے تو پھر اس میں کتنی فائدے کی چیزیں. تو یہاں تک ظہر کی باتیں، آگے انشاءاللہ اگلی روایت کو ہم پڑھیں گے تو اس میں ہے تو ذکر اور بھی چیزوں کا، لیکن پھر عصر کی نماز سے ہم اگلے سیشن میں بات شروع کریں گے. چلے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.